الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم اس کے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے یحفظونہ یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغیر بے شک اللہ تعالی نہیں بدلتے اس حالت کو جو کسی قوم کی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل دے وے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے وے تو پھر اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں وَمَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَال اور ان کے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی کارساز بھی نہیں کوئی مددگار بھی نہیں هو الذي يريكم البرق اللہ وہ ذات ہے جو تم کو بجلی دکھلاتا ہے خوف و طمع جس میں خوف بھی ہوتا ہے اور جس میں امید بھی ہوتی ہے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہ چلاتا ہے بھاری بادلوں کو بس دوستو اور بزرگوں پچھلی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے اللہ کی ذات کیسی ہے اللہ کتنے پاورفل ہیں اور اللہ کتنے حلیم ہیں ان کا بیان ہو رہا تھا اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا تھا تو اس پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں مفسرین اس کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ مجھے پہچانیں کہ ہم عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں پھر میں نے یہاں ایک بات بتائی تھی کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تو بتایا تھا کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ تو ایک طریقہ یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اس کی ذات کے اعتبار سے جیسے ہم آپ کو پہچانتے ہیں آپ کی ذات کے اعتبار سے اسماعیل بھائی کو میں پہچانتا ہوں اسماعیل بھائی کی ذات کے اعتبار سے کہ ان کا چہرہ ایسا ہے ان کے ہاتھ ایسے ہیں ان کی ہائٹ ایسی ہے لیکن یہ تو ان کی ذات اسٹرکچر کو اور ایک پہچاننا ہے کسی کو اس کی صفات کے اعتبار سے اس کے ایٹریبیوٹ کے اعتبار سے کہ مثلا میرے سامنے یہ اسماعیل بھائی تو ہیں ذات کے اعتبار سے تو پہچان لیا لیکن اسماعیل بھائی کوالٹی کیا ہے اسماعیل بھائی کس فن کے ماہر ہیں اسماعیل بھائی کا جاب کیا ہے اور اسماعیل بھائی کرتے کیا ہیں ان میں کون کون سے ہنر پائے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر ہیں تو کہیں گے ڈاکٹر اسماعیل تو ڈاکٹر یہ ایٹریبیوٹ ہوئی, صفت ہوئی ہے. پھر اسی طریقے سے جوائنر, تو جوائنر اسماعیل بھائی, اور اسی طریقے سے سارے ہنر کو لے کے ہوئے چلے جاؤ. تو ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں دو طریقے سے, ایک ذات کے اعتبار سے پہچانتے ہیں اور ایک صفات کے اعتبار سے پہچانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں پہچاننا ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. تو علماء یوں کہتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان ہی نہیں سکتے. کیا شیخ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے پہچاننا وراء الورا ہے, یعنی بیونڈ دا امیجینیشن. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے. جب ہماری طرح نے لئی سے کمی سی شہید, دنیا کی کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے, آسمان اس کے مانند نہیں ہے, انسان اس کے مانند نہیں ہے, کوئی جانور اس کے مانند نہیں, کوئی مخلوق اس کے مانند نہیں. تو لہذا ہم تصور کیسے قائم کریں گے, کیسے قائم کریں گے کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے, کیسے قائم کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے, اللہ کے پیر ایسے ہیں, اللہ کا جسم ایسا ہے, اللہ کی آنکھیں ایسی ہیں, اللہ کے کان ایسے ہیں. اس لیے ذات کے اعتبار سے تو ہم بالکل پہچان نہیں. اب دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا اس کی صفات کے اعتبار سے. تو ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے اس کی ذات, اس کی صفات کے اعتبار سے, کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. او اللہ کی صفات وہ ہیں جس کو ہم, جسے ہم 99 نیمز آف اللہ کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے اسماء اللہ الحسنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں کہ اللہ حلیم ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفار ہے, اللہ حی ہے, اللہ ممیت ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ ہم صفات کے اعتبار سے جو جانتے ہیں وہ بھی مبہم طریقے سے جانتے ہیں, تو بالکل تفصیلی طور پر نہیں جانتے. مثلا یہ کہ ہم کو اتنا تو معلوم ہوا کہ اللہ علیم ہے, لیکن کتنا علیم ہے, اس کا نالج کتنا ہے, تو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے. اللہ قدیر ہے, کتنا قدیر ہے, تو ہم اس کی صفت قدرت کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جانتے. اللہ سمیع ہے, اللہ سننے والا ہے, کتنا سمیع ہے, اس کا سننا کتنا پاورفل ہے, ہم اس کی لمٹ کو نہیں جانتے. اللہ بصیر ہے, دیکھتا ہے, اس کے دیکھنے کی لمٹ کیا ہے. ہمارے دیکھنے کی لمٹ تو یہ ہے کہ ہم مثلا مثال کے طور پر ہاف مائل تک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو نظر نہیں آتا, یا 10 مائل تک دیکھ سکتے ہیں, ہمیں یوں کر کے نظر آتا ہے لیکن بعد میں کچھ نظر وزر نہیں آتا. لیکن اللہ کتنا دیکھتا ہے, تو کہنا وہ لمٹ لیس, ہم کو اس کی کوئی حد معلوم نہیں. بہرحال اتنا ہمیں صرف جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ یہ صفات ہیں اور اللہ یہ یہ کام کرتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جب اپنی پہچان کرواتا ہے تو یوں نہیں کہتا کہ میرے کان ایسے ہیں, یوں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ ایسے ہیں, یوں نہیں کہتا کہ میرا چہرہ ایسا ہے, یوں نہیں کہتا کہ میرا جسم ایسا ہے کہ میں اتنا بڑا جسم رکھتا ہوں, ایسا نہیں کہتا. بلکہ ہر جگہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کون ہے, یعلم ما تحمل کل انثى, کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جانتی ہے اس تمام چیز کو جو ایک عورت کے پیٹ میں ہوتی ہے, جو ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں اللہ, یہ ساری چیزوں کو جاننے والا اللہ, اور جو ان کو نہیں جانتا وہ اللہ نہیں. پھر اللہ کون, عالم الغیب والشہادہ, کہ اللہ وہ ہے جو کھلی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون, کہتے وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی زور سے بولے تب بھی اس کو سنائی دیتا ہے, اور کوئی چپکے چپکے بولے تب بھی اس کو سنائی دیتا ہے. اللہ کون, کہتے اللہ وہ جو دن کے اجالے میں کھلے راستے کے اندر چل رہا ہو تو وہ بھی اس کے نزدیک برابر, اور اللہ وہ جو ایک شخص رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر چل رہا ہو تو بھی اس کے نزدیک وہ. دیکھا نا, یوں کبھی ایسا کہا کہ اللہ میرا جسم ایسا ہے, فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. کبھی ایسا اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ میری صفات یہ ہے میری صفات یہ ہے, مجھے اس کے ذریعے سے کیا ہے پہچانو. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زور سے بولنے والا اور چپکے سے بولنے والا اور دن کے اجالے میں چلنے والا اور رات کے اندھیری میں چلنے والا, یہ سب کے سب برابر ہے, برابر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں کیوں برابر ہے, اس لیے برابر ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. جو چپکے چپکے کلام کرتا ہے اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر, جو زور سے کلام کرتا ہے اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر, جو رات کی اندھیری میں جلتا ہے اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر, اور جو دن کے اجالے میں کھلے راستے کے اندر چلتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر. اور یہ فرشتہ کیا کرتا ہے, یہ کرتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وہ اللہ کے حکم کے اندر ساری چیزیں سب کنٹرول میں ہیں. ہم سب کو احاطے میں لے رکھا ہے, ہم سب کو باندھ رکھا ہے, ہم اللہ کی باؤنڈری سے نکل کر کہیں اور جگہ بنا, سمجھے؟ پورے کے پورے اللہ کی احاطہ ہے. ان اللہ احاط بکل شیء علما, ہم اندر سرکل کے اندر, اس لیے سب کچھ جانتا ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لہو معقبات, اس انسان کے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے اللہ کے حکم سے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو اس دنیا کے اندر بلائیں مصیبتیں تکلیفیں آزمائشیں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. ان تمام حیزٹ سے اور ان تمام پریشانیوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی دو جماعتیں اللہ نے بنائی ہیں, ایک کی ڈیوٹی دن کے اندر ہوتی ہے اور ایک کی ڈیوٹی رات کے اندر ہوتی ہے. رات والے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے عصر کی نماز کے واسطے, اور دن والے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے فجر کی نماز سے. تو فجر کی نماز میں اور عشاء کی عصر کی نماز میں ان دونوں جماعتوں کی اور ان دونوں فرشتوں کی گیدرنگ ہوتی ہے. صبح کی نماز کے اندر بھی دن والے فرشتے اور رات والے فرشتے جمع ہوتے ہیں, اور عصر کی نماز کے اندر بھی دن اور رات والے فرشتے, اور یہ انسان کی حفاظت کرتے, ایک سیکنڈ بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتے. اور ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی ہر قسم کی پریشانی سے مصیبت سے اور آزمائش سے حفاظت کرتے ہیں. کوئی دیوار اس پر گر رہی ہو تو اس سے اس کی حفاظت, گڑھے میں گر رہا ہو تو اس سے اس کی حفاظت, کرنٹ لگنے والا ہو تو اس سے اس کی حفاظت, ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو تو اس سے اس کی حفاظت, وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں سے کیا ہے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہاں البتہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ کسی انسان کو مصیبت کے اندر اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا جائے تو پھر فرشتے اپنی حفاظت کا پہرا ہٹا دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اس پر نافذ ہونے دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے ایک روایت حضرت عثمان ابن عفان سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انسانوں کو دنیا کی مصیبتوں سے اور بلاؤں سے حفاظت فرمائیں, بلکہ ان کا کام گناہوں سے بچانے کا بھی ہوتا ہے. وہ ہم کو گناہوں سے بچانے کا کام بھی کرتے. وہ کیسے؟ وہ ہمارے دل میں اچھے اچھے خیالات ڈالتے ہیں کہ گناہ مت کر, گناہ کرے گا تو تجھے تو عذاب کے اندر مبتلا ہوگا, گناہ کرے گا تو تجھ پر پریشانی آئے گی. اور نماز پڑھنے کا خیال, قرآن کریم پڑھنے کا خیال, صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا خیال, غریبوں کی مدد کرنے کا خیال, ظلم سے بچنے کا خیال ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے ڈالتے رہتے ہیں, یہ ہم کو گناہوں سے حفاظت کر دیں. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہدایت کے باوجود اگر انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی گیا تو پھر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. چنانچہ اگر ان کی دعا سے انسان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا. لیکن اس دعا کے باوجود انسان اپنی بدعمالی پر قائم رہا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا تو تب جا کر فرشتے اس کی اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. تو گویا یہ فرشتے ہماری ہر طریقے سے کیا ہے حفاظت کرتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی انسان سے فرشتوں کی اس حفاظت کو ہٹا لے میں تو جنات ان کی زندگی دو بھر کر دے گا, ان کو پریشان پریشان کر دے گا, وہ ان کو اٹک اٹک اٹھک کر پھینک دے گا اور ہم کو کس طریقے سے زندہ رہنے دیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کے پہرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ماشاءاللہ رات کو آرام سے سوتے ہیں, صبح کو آرام سے اٹھتے ہیں, جاب پر آرام سے جاتے ہیں اور کھانا آرام سے کھاتے ہیں, آرام سے سوتے ہیں, یہ سب کام ہو. یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سیکیورٹی نصیب ہے. لیکن حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ یہ ساری سیکیورٹی اس وقت تک کام دیتی ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حکم نہ آ جاوے کہ اس کو ہٹاؤ. چنانچہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ سیکیورٹی کو ہٹاؤ اور اس پر مصیبت آنے دو اور اس پر تکلیف آنے دو, تو پھر یہ ساری سیکیورٹی ایک طرف ہو جاتی ہے, بلکہ یہی سیکیورٹی والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کو عذاب کے اندر, اس کو پریشانیوں کے اندر اور اس کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. عجیب اللہ کا نظام ہے. اب میں آپ کو یہ بات جو ہے نا سمجھانے کے لیے مثال دوں گا آپ کو. یہ دیکھیے ہماری یہ حکومت ہے, ہماری کیا ہے یہ حکومت, بتائیے ہماری اس حکومت نے, ہم ان کی حکومت کے اندر رہتے ہیں تو اس حکومت نے ہماری حفاظت کے لیے, ہماری سیفٹی کے لیے اور ہماری بھلائی کے لیے ہر طریقے کی کوشش کی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ انہوں نے قائم کیا ہے, کیا نا فلانے محکمے قائم کیے, کورٹ قائم کی ہے, کچہری قائم کی ہے, پولیس آرمی قائم کی ہے. یہ آرمی کیا کرتی ہے؟ پورے ملک والوں کی حفاظت کرتی ہے. پولیس کیا ہے؟ پورے ہر جگہ کی, ہر ٹاؤن کی حفاظت کرتی ہے. کاؤنسلرس کیا ہیں؟ وہ ہماری حفاظت کرنے پر مامور ہے. پھر اسی طریقے سے سڑکیں ہیں اور سڑکوں کا نظام ہے, بجلی ہے اور بجلی کا نظام ہے, پانی اور پانی کا نظام ہے. یہ ساری سہولتیں جو ہم ہمارے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ سب کس کے لیے؟ اور یہ سڑکوں پر جو قواعد مقرر کیے جاتے ہیں کہ تم اسی طرح گاڑی چلا سکتے ہو, اس طرح نہیں چلا سکتے, یہ ٹریفک لائٹ اور فلانے لائٹ اور یہ سب قوانین جو مقرر کیے ہیں وہ کس لیے کیے؟ وہ ہماری حفاظت کے لیے کیے ہیں, تاکہ ہم سیف طریقے سے اور محفوظ طریقے سے اس دنیا کے اندر جیے اور زندگی گزاریں. لیکن اگر کوئی شخص یہ جو حفاظتی چیزیں حکومت نے ہمارے لیے بنائی ہیں, کب تک وہ ہماری حفاظت کرتی ہے؟ یہ پولیس کب تک ہماری حفاظت کرتی ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ اور حکومت ہماری کب تک حفاظت کرتی ہے؟ اس وقت تک حفاظت کرتی ہے جب ہم ان کے حکم پر چلتے رہیں اور ان کی گائیڈ لائن کا فالو کرتے رہیں. لیکن اگر ہم نے ان کے قانون کو توڑا, ان کے قانون کو توڑا اور ان کی گائیڈ لائن پر ہم نہیں چلے, تو پھر یہی پولیس جو ہماری حفاظت کرتی تھی وہی ہم کو پکڑ کر لے جائے گی اور خود حکومت کہے گی کہ اس کو سزا دو. حکومت ایک طرف سے ہماری کیا ہے؟ حفاظت کر رہی ہے, لیکن جب ہم اس کے قانون پر نہیں چلتے تو یہی حکومت ہم کو کیا ہے؟ سزا دے رہی ہے. आपने गाड़ी गलत तरीके से पार्किंग कर पार्क कर दी, डबल येलो लाइन पर खड़ी कर दी, फौरन आपको एक क्या कहते फाइन कर देंगे 60 पाउंड का, 35 पाउंड का, या जो कुछ हो, आप तो मुझे पता नहीं कितने का होता। गाड़ी तेज चला दी, हाँ लिमिट से ज्यादा, पुलिस ने तुमको देख लिया, यही पुलिस जो हमारी हिफाजत कर रही थी उस दिन हमको इतना लंबा फाइन दे दिया, 3 पॉइंट दे दिए और 200 पाउंड का फाइन दे दिया, बराबर है। तो इसी तरह यही निजाम दोस्तों बातिनी निजाम है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की हुक्म से ये फरिश्ते हमारी पूरी पूरी हिफाजत करते हैं, कब तक, जब तक हम अल्लाह के कानून पर अमल करते रहे और जब तक हम अल्लाह की मानते रहे और जब तक कि हम अल्लाह सुबहानहु व तआला की नियमतों का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन जब हमने अल्लाह के कानून को तोड़ा और उसकी नाफरमानी की, तो याद रखो फिर यही जमात जो है ना हम पर अल्लाह सुबहानहु व तआला के हुक्म से क्या करती है, सजाएं, बलाएं और परेशानियां नाजिल करती है। कैसा निजाम, समझ में आ गया ना? बस तो अगर हमको परेशानियों से महफूज रहना है, बराबर बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहना है, तो ये काम नहीं करवा लो जो अल्लाह के कानून के तोड़ने का सबक, हमको फाइन पे नहीं करनी है, लेकिन हमारे लाइसेंस पर हमको पॉइंट नहीं लगवाने हैं, तो लिमिट के अंदर चलो, कानून के मुताबिक करो, और अगर कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो तुमको फाइन भी भरना पड़ेगा, तुम्हारे लाइसेंस पर पॉइंट भी लगेंगे, जेल में भी जाना, ये सारी वबाएं और मुसीबतें ही हैं। तो जाए ही नहीं दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह का निज़ाम चलता है, ये अल्लाह के निज़ाम ही से इंसान ने इस निज़ाम को सीखा है। हदीस के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे हुक्म है इस बात का कि मैं लोगों से क़िताल करूं, जिहाद करूं, यहां तक कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। फिर आगे फरमाया फिर अगर वो पढ़ ले और इस्लाम में दाखिल हो जाए, हसमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, कि अगर वो पढ़ लें तो फिर मेरी तरफ से उनका खून और उनके माल महफूज हो गए, अब हम उनके माल पर हमला नहीं करेंगे, अब उनकी जानों पर हमला नहीं करेंगे, वो प्रोटेक्टेड हो गए इस्लाम में आने के बाद। फिर आज हुजूर अकरम एक एक्सेप्शन बयान फरमाते हैं, इल्ला बिहक्किल इस्लाम, हाँ इल्ला ये कि उस पर फिर इस्लाम के कानून के मुताबिक कोई हक लागू होता हो तो फिर हम उसके मुताबिक उसका प्रोसिक्यूशन करेंगे, मेन सेफ्टी उनको हासिल हो जाएगी इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद, उनको अब कत्ल नहीं किया जाएगा, उनके माल को माले गनीमत नहीं रहेंगे। इस्लाम में एक शख्स दाखिल हो गया, बस आराम से रहेगा, उसका कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, उसके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं। लेकिन जब उसने इस्लाम के कानून तोड़े, मसलन गैर शादीशुदा है और उसने जिना कर लिया, तो अब इस्लाम की अब तेरी जान हमारी पकड़ से महफूज नहीं, उसको लाया जाएगा और 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे, सजा मिलेगी उसको। और अगर वो इत्तेफाक से शादीशुदा है तो पकड़ कर लाया जाएगा और कहा जाएगा उसको पत्थर मार मार कर क्या कर दो, खत्म। ये इल्ला बिहक्किल इस्लाम, अगर ये इस्लाम लाने के बाद इस्लाम का कोई कानून न तोड़े तो कोई पकड़ धकड़ नहीं, कानून तोड़ेगा तो पकड़ धकड़ होगी, कॉमन सेंस। अल्लाह यही बात इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाते हैं कि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाहा ला युग़य्यिर, अब आगे फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व तआला किसी कौम की हालत को बदलते नहीं, अगर कौम अच्छी तरीके से रह रही है तो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से जो हिफाजत का निज़ाम मुकर्रर है हम उस हिफाजत के निज़ाम को टर्मिनेट नहीं करते, मनसूख नहीं करते, बल्कि वो निज़ाम कायम रहने देते हैं। लेकिन अगर ये कौम खुद अपने आप को बदल दे दे, और बदल देने का मतलब ये है कि वो कानून को तोड़ने लगे, नाशुकरा बनना शुरू हो जाए और अल्लाह सुबहानहु व तआला की मासियत करने लगे, तो फिर अब हमारी तरह हम भी बदल जाएंगे, हम भी हमारा कानून भी तुम्हारे लिए क्या है फिर बदल जाएगा, और वो क्या, तुमको सजा मिलेगी। آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہوتا اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی. بہت سمپل دوستوں بات ہے اسلام کی, بہت سمپل اور بلیک اینڈ وائٹ کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قانون بیان کر دیے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے, انسان کی سمجھ میں آتا ہے. تو بس اپنے آپ کو لمٹ میں رکھو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو فیور ہے وہ بھی برابر رہیں گے, اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا خراب کیا تو اللہ بھی اپنے نظام کو کیا کریں گے بگاڑیں گے, اور اللہ بھی اپنے نظام کو کیا کر دیں گے بدل, پھر راحت کے بجائے پریشانی شروع ہو جائے گی. اللہ اسی کو فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ دنیا کے اندر جو تم کو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے, وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے, اور اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی باتوں کو تو معاف کر دیتا ہے, بعض بعض باتوں پر کیا کر لیتا ہے تمہاری پکڑ کر لیتا ہے. چلیے آگے, هو الذي يريكم البرق, پھر دیکھیے دوبارہ اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں. اللہ کون کہتے ہیں کہ وہ بجلی تم کو بجلی جانتا ہوں, بارش ہونے سے پہلے کیا ہے وہ کڑاکا آتا ہے اور بجلی آتی ہے. اس بجلی کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے, برابر خوفن خوف بھی پیدا ہوتا ہے, بجلی چلے چمک رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھ کر ہمارے دل اوپر آ جاتا ہے کہ خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا اگر یہ بجلی کسی عمارت کے ساتھ ٹکرائے, کسی زمین کے ساتھ ٹکرائے تو وہاں جتنی چیزیں ہوں گی سب کو وہ جلا کر کیا کر دے گی, ختم کر دے گی. تو یہ خوف ہوا, اور تمام اس کے اندر امید بھی ہوتی ہے. امید یہ ہوتی ہے کہ اس بجلی کے بعد عام طور پر بارش شروع ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ بارش کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اس بجلی کے آنے کے اندر ایک طرف خوف بھی ہوتا ہے اور ایک طرف امید بھی ہوتی ہے. ہاں وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور بھاری بادلوں کو چلاتا ہے. ہاں جو بارش سے لدے ہوئے ہوتے ہیں, پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہانک لے جاتا ہے اور جہاں جہاں برسانا ہوتا ہے پھر وہاں برساتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ, اور رات تسبیح اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ذریعے سے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے ڈر سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بجلی کو بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ, بس وہ اس کو پہنچاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت سخت پکڑنے والا ہے. اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رعد جو ہے, رعد وہ اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی رہتی ہے. اب یہ رعد کیا چیز ہے, مفسرین نے اس میں دو قول بیان فرمائے. ایک قول یہ کہ رعد سے مراد یہ بجلی, یہ جو بجلی گرتی ہے نا, جو نظر آتی ہے نا, تو یہ بجلی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر دی رہتی ہے. اس کی تسبیح کیسی کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے لیکن ہمیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح یہ بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک قول یہ کہ رات یہ خود فرشتہ ہے, سمجھے گا نا. تو اب کیا ہوا کہ فرشتے میں سے ایک رات ہے وہ, اور دوسرے سارے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں کہ تو پاک ہے تو پاک ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں اور اپنی ساری صفات بیان فرمائی. اللہ کہتے ہیں لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا برحق ہے. اب اللہ یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو اب اگر کوئی شخص مجھے پکارتا ہے, مجھ سے دعائیں کرتا ہے تو وہ کامیاب. کیا ہے لہو دعوت الحق کا مطلب؟ کہ جو شخص اس کو پکارے تو اس کی یہ پکار صحیح برابر سچی اور اس کو کام آئے گی, اور اس کی جو مرادیں ہیں اس کو اس سے اس کی پوری ہوگی اس کی مرادیں. لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے, کسی اور کو پکاریں, کسی اور کی عبادت کریں, تو بتائیں وہ کوئی کام کریں. اور اس کی مثال کسی عجیب طریقے سے مثال دی, والذین یدعون من دونی, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو, لا یستجیبون لہم بشیء, تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتے. تو وہ ان کو کسی قسم کا کوئی جواب, میں اگر دیوار جاؤں دیوار میری مصیبت کو دور کر دے, اے پتھر میری مصیبت کو دور کر دے, اے درخت میری مصیبت کو دور کر دے, اور سورج کی پجاری سورج کو پوچھ پوچھ کر یوں کہ اے میری مصیبت کو دور کر دے, تو کیا ہم کو وہ کوئی رسپانس دیتے ہیں؟ کوئی رسپانس نہیں دیتے. یہ مورتیوں کو جو پوچھتے ہیں, سمجھ گئے نا, تو یہ کیا کوئی ہم کو رسپانس دیتے ہیں؟ کوئی رسپونڈ نہیں دیتے, کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیتے. اور پھر اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا, الا کباسطی کفیہ الی الماء, اس کی مثال تو ایسے ہے جو شخص اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف پھیلائے, لیبلغ فا, تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں چلا جائے. لیکن یہ پانی یہاں رکھا ہے نا, یہاں اکھڑ گیا تو جاور ہوگا وہاں. اللہ عجیب مثال, اللہ کبا سے تھی کب پہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا گئے کہ پانی آ جا پانی آ جا, منہ میں چلا جا, تو چلے جانے والا نہیں چلے جا. لے اب لوگ پاتا کہ وہ پانی منہ تک پہنچ جائے, وما ہوا بیبا لے گئے, اور وہ پہنچنے والا نہیں. دیوار سے پکارو دیوار آ جانے, دیوار آ جانے آ جانے تو آئے گی, درخت کو پکارو آ جانے آ جانے کو آئے گا, کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میری عبادت کرو, مجھ سے دعائیں مانگو, میری عبادت کرو گے تو تم کو کچھ ملے گا, مجھ سے مانگو گے تو ملے گا, اور میرے علاوہ سے کسی اور سے مانگو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. سمجھ گئے نا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کا پکارنا نہیں ہے مگر گمراہی کے اندر. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں, خوشی سے اور ناخوشی سے, اور ان کے سائے صبح اور شام. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفسرین نے فرمایا کہ جب ہم سجدہ کریں, یہ سجدہ تلاوت ہو گیا, یاد رکھنا آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا, سجدے کی آیت پڑھیں, تو ہم جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر نارملی تو ہم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں, لیکن حدیث کے اندر اور ایک دعا بھی مروی ہے, اور وہ یہ ہے جب سجدے میں جائے تو کہے اللہم لک سجدت ولک آمنت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين سبحان ربي الأعلى کیا دے. دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ یہ کہ اللہ میں تیرے لیے ہی سجدہ کرتا ہوں, وبی کا آمنت ہو, اور تیرے ہی پر میں ایمان رکھتا ہوں, ولک اسلمت ہو, اور تیرے ہی سامنے میں نے اپنے آپ کو مان لیا, اور تیری ہی میں نے اطاعت کی, ولک اسلمت, اور میں نے تیری ہی اطاعت کی. پھر کہتے ہیں سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اس کو بنایا, خلق ہو بنایا, اور وصورہ ہو, اور پھر اس کو ایک شکل دی, احسن صورت, اور پھر بہت اچھی شکل دی, وشق قسم, اور جس نے اس کے کان لگایا, وہ بسر ہو, اور جس نے اس میں آنکھیں بھی رکھی, تبارک اللہ وحد الخالقین, بس اللہ بابرکت اس کی جنا عمدہ پیدا کرنے والا. اس چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں, تو اس نے ہماری سب سے پہلے تو اس نے چہرہ ہمارا بنایا, چہرے کے اچھا چہرہ بنایا نمبر دو, پھر نمبر تین اس نے کان اور آنکھیں رکھی, پھر اللہ کے تعریف کرتے کہ اللہ نے بہت اچھا چہرہ بنایا, اس لیے ہم تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں. جزاكم الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.